देखे आंखों से रवा होता है, खून सज्जाद के आंखों से रवा होता है। जिक्र जब ज़ैनब मुज़दर का बयां होता है, दस्त शबीर पे बेशीर ने साबित ये किया, दस्त शबीर पे बेशीर ने साबित ये किया। हाशमी खून तो बचपन से जवां होता है, खून सज्जाद के आंखों से रवा होता है। जिक्र जब ज़ैनब मुज़दर का बयां होता है, नोके निज़ा से लहद में से निकाले लाचा, नोके निज़ा से लहद में से निकाले लाशा, जुल्म ऐसा जमाने में कहाँ होता है, खून सज्जाद की आंखों से रहा है। भाई बेटों के हो बेगोरो कफन लाश पड़े, भाई बेगोरो कफन के हैं यहाँ लाश पड़े। जैसे आलम में कयामत का समा होता है, सज्जाद की आंखों से रवा होता है। जिक्र जब ज़ैनब मुज़दर का बयां होता है, आओ सज्जाद की आंखों के लहू को देखो, आओ सज्जाद की आंखों के लहू को। मंजरे सर्ब सजा होता बे मुस्तर का बयां होता है। आदि की आंखों से रवा होता है, खून सज्जाद की आंखों से रवा होता है। जिक्र जब ज़ैनब मुज़दर का बयां होता है। सलावात।
सलाम पेश खिदमत है जनाब सईद शहीदी साहब का लिखा हुआ बाले दीगर सलवात।
क्या तुझसे कहे हाल सफर ज़ैनब मुज़दर, अरे شہر مدینہ، اے شہر مدینہ، کیا تجھ سے کہے حال سفر زینب مصطفیٰ، اے شہر مدینہ، لوٹ آئی ہوں میں اپنے بھرے گھر کو لٹا کر، اے شہر مدینہ، کیا تجھ سے کہے آل سفر زینب مصطفیٰ، اے شہر مدینہ. دنیا سے گیا سینہ، اے شہر مدینہ، عباس دلاور کے میرے کٹ گئے شانے، دریا کے کنارے، دریا کے کنارے، بھائی پہ تصدق ہوئے دونوں میرے دل پر، اے شہر مدینہ، اے شہر مدینہ، بے شیر کے حلقوں پہ بھی تیر چلایا، کچھ رحم نہ کھایا، کچھ رحم نہ کھایا، پامال ہوا لخت دلے، پامال ہوا لخت دلے، چاپر اے شہر مدینہ، دروازت خیمے کے میں مجبور کھڑی تھی اور دیکھ رہی تھی، اور دیکھ رہی تھی، جب سبت پیمبر کے گلے پیچلا خنجر، اے شہر مدینہ، اے شہر مدینہ، دربار کی روداد کہی جائے گی کیسے، دل ہوتا ہے ٹکڑے، دل ہوتا ہے ٹکڑے، پھرتا ہے میرے آنکھوں میں اب تک وہی منظر، اے شہر مدینہ، اے شہر مدینہ، تھے شاہ جسے پیار سے سینے پہ سلاتے اور ناز اٹھاتے، اور ناز اٹھاتے، زندہ کے اندھیرے میں اسے آئی مدینہ، اے شہر مدینہ، بچے ہی نہیں ساتھ میں کے طرح سے جاؤں، یہ سوچ رہی ہوں، یہ سوچ رہی ہوں، گھر دیکھوں گی جب خالی تو سب آئے گا کیوں کر، شہر مدینہ ہے نبی مصطفی شہر
مکتب پیش خدمت ہے.
دل تھام کے روتے تھے سعید اہل مدینہ جب کہتی تھی دکھیا. دل تھام کے روتے تھے سعید اہل مدینہ جب کہتی تھی دکھیا. میں آئی ہوں اماں کے بھرے گھر کو لٹا کر اے شہر مدینہ اے شہر مدینہ. کیا تجھ سے کہے حال سفر زینب مصطفی اے شہر مدینہ. لوٹ آئی ہوں میں اپنے بھرے گھر کو لٹا کر اے شہر مدینہ.
نعرہ سلوات.
علیہ السلام کی عظمت پہ درود بھیجے گا محمد و آل محمد. جمعہ کے دن وقت کے امام کے نام سے منسوب تھا اور آج جمعہ کا دن تھا. وقت کے امام کے حضور ادائے احترام کے لیے ایک بار پھر درود بھیجے محمد و آل محمد. آل محمد وعجل فرجهم. فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صلى الله على محمد. وردي درود عليك محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد. حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. عجل فرجه وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرزين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت من آياتنا عجبا. محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. پروردگار عالم کا انتہائی لطف احسان ہے, انتہائی کرم ہے کہ اس نے ہمیں خاندان اہل بیت اطہار علیہ السلام کی محبت نصیب فرمائی ہے, ان کی مودت نصیب فرمائی ہے, ان کے نام سے نسبت نصیب فرمائی ہے. اس نعمت الہیہ کا شکر بجا لانے کے لیے اور اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ مرتے دموں تک ہمیں ان کے بہترین چاہنے والوں میں قرار فرمائے, انشاءاللہ ہماری قبور کو ان کی زیارتوں سے منور فرمائے, میدان حشر میں ان کی شفاعت نصیب فرمائے, اسی دنیا کے اندر وقت کے امام کی زیارت نصیب فرمائے انشاءاللہ, ان کی نصرت کی راہ میں شہادت نصیب فرمائے انشاءاللہ. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے خدا متعال کے ایسے احکام ہم مادی دنیا کے اندر احکام کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں, قوانین کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں. اگر اس مادی دنیا میں احکام نہ ہوں, قوانین نہ ہوں, تو یہاں پہ کوئی سائنس نہیں بن سکتی تھی. تو اگر آپ کے پاس فزکس ہے اور آپ کے پاس کیمسٹری ہے اور آپ کے پاس مختلف سائنسز ہیں, تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سب ایک قوانین کے تحت چل رہے ہیں اور ان کے بارے میں ہمیں تقریباً 100% یقین ہوتا ہے. کہ مثلاً اگر امریکہ میں ایک تجربہ ہوا ہے فزکس کے بارے میں اور وہ تجربہ ایک خاص رزلٹ دے رہا ہے, تو ہمیں پتہ ہے کہ یہی تجربہ, یہی رزلٹ افریقہ میں بھی مل جائے گا, ایشیا میں مل جائے گا. وقت کے گزرنے سے کوئی تبدیلی بھی نہیں آئے گی, اور لہذا اگر کوئی رول صحیح ہے تو وہ 100 سال پرانا ہو, 200 سال پرانا ہو, اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. تو مادی دنیا کے اوپر کچھ قوانین نافذ ہیں, ان قوانین کو ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں, اس کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں. بلینز آف ڈالرز, بلکہ ہنڈریڈ آف بلینز آف ڈالر ہر سال اس کا بجٹ ہے کہ ہم ان قوانین کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں. اچھا, ان قوانین کا ہمیں فائدہ کیا ہوا ہے؟ یہ جان لیا ہے کہ کس طریقے سے آپ ہوا کو تبدیل نے گرمی میں سردی کر لیے اور سردی میں گرمی کر لیے. اور اگر آپ کو ہوا کے قوانین پتہ چل گئے کہ ہوا کس طرح سے ریئیکٹ کرتی ہے باڈیز کے ساتھ, تو آپ نے جہاز بنا لیے اور ان جہازوں کے اندر سفر کرنا ہے, آپ کو آسانی مل گئی ہے. صرف ایک بات سوچتا ہوں کہ جس خدا نے مادی دنیا پہ قوانین بنائے ہیں, ان قوانین کو حاصل کر کے ہمیں اتنی طاقت مل گئی ہے, باقی زندگی کے اوپر کچھ قانون بنائے یا نہیں بنائے. اگر ان قوانین کو بھی ہم نے سمجھ لیا ہوتا تو پھر ہمیں کون سی طاقت مل سکتی تھی؟ ابھی ہم سب کے ساتھ ایک مشکل ہے, اور جتنی زیادہ دنیا گزرتی چلی جا رہی ہے وہ مشکل ہماری بڑھتی جا رہی ہے, اس کا جواب ہمیں کم مل رہا ہے. اور وہ یہ ہے کہ ان قوانین کو جاننے سے ہم نے مادی سہولتوں کا ڈھیر لگا لیا ہے, بہت فیسلٹیز مل گئی ہیں, لیکن اب چند چیزیں اور باقی ہیں جن کے قوانین ہمیں سمجھنے پڑیں گے, شاید دین کے علاوہ کوئی نہیں دے پائے گا. اور مثال کے طور پر میرے جیسے آدمی کے لیے جو سب سے اوپر قانون ہے, سب سے بڑی مشکل ہے میری زندگی کی, وہ یہ ہے کہ خوشی کیسے ملتی ہے, انسان کو اطمینان کیسے ملتا ہے. بنارس کیا ہم نے ٹریلینز آف ڈالر لگا اس بات کو سمجھنے میں کہ فزکس کے اوپر زندگی میں کون سے قانون نافذ ہوتے ہیں, تو ہمیں پاورز ملی ہیں. کاش ہمیں یہ بھی پتا چل جاتا کہ خوشی کیسے ملتی ہے، اطمینان کیسے ملتا ہے. میں جو پرائم، کیونکہ جمعے کا دن بھی گزرا ہے اور کچھ اس کی مناسبت بھی ذہن میں آتی ہے، یہ جو ہم انتظار ہم لوگ اکیلے ہیں دنیا کے اندر، مثلاً جب سے حضرت آدم ہیں ہم یہاں تک آئے، صرف ہم ایک قوم ہے جو انتظار سے گزرتے ہیں یا نہیں، اور قومیں بھی انتظار سے گزری ہیں. چند منٹس آپ کے لے کر انتظار کے اوپر بات کریں گے اور پھر انشاءاللہ اس کو آگے بڑھا کر متصل کریں گے. درود بھیجے گا محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہمیں یوں احساس ہوا اور اس کے اوپر کبھی موقع ملا تو تفصیل سے عرض کیا تھا ہم نے، وہ یہ کہ شاید ہر بڑی قوم کو کسی نہ کسی انتظار سے گزرنا پڑا ہے. ہم لوگ پہلی قوم نہیں ہیں جس کو مثال کے طور پہ 1100 سال انتظار سے گزرنا پڑا. اور ابھی ماہ سفر کے آغاز میں ہم نے پاکستان میں ایک اشرہ پڑھا اور اس میں اس بات کو جاننے کی کوشش کی کہ ہم میں اور بنی اسرائیل کے انتظار میں کیا کوئی شباہت ہے، اس سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں. تو ہمیں بہت ساری چیزیں سمجھ میں آئیں کہ ہاں شباہتیں تو بہت زیادہ بنتی ہیں، اور میں اس میں سے صرف ایک پوائنٹ آپ کی خدمت میں یہاں پہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں. یہ جو ہم انتظار کر رہے ہیں، یہ انتظار ہے کس چیز کا؟ اصل انتظار کس بات کا؟ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کوئی چیز کامنلی ہماری زندگی میں ہو رہی ہوتی ہے، ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں ہم لوگ بالکل کلیئر ہیں، ہمیں اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. بدقسمتی یہ ہوتی ہے کہ جس کو ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں بالکل کلیئر ہیں، اگر اس کو تھوڑا سا جس کو ہم لوگ اردو میں کہیں گے کریدنے کی کوشش کریں، اس کو تھوڑا سا اور نیچے سے نکالنے کی کوشش کریں کہ بھائی اس میں ہے کیا، تو دیکھتے ہیں نا یہ جو چیز بہت زیادہ کلیئر ہے وہ اتنی زیادہ کلیئر نہیں ہے. اور اس کی ایک مثال شاید میرا اپنے خیال ہے قربتاً الی اللہ ہے، کہ ہم لوگ زندگی میں 25 دفعہ یہ جملہ دہراتے ہیں قربتاً الی اللہ، اور بہت کم آج تک ایسا ہوا ہے جب میں کسی کے ساتھ بیٹھوں اور اس سے پوچھوں بھائی یہ جو آپ روزانہ کہہ رہے ہو قربتاً الی اللہ، اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ جو قربت آپ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں وہ قربت ہے کیا چیز؟ اور اس کو مثال میں اس طرح سے عرض کرتا ہوں کہ اگر میں کوئی بزنس کروں اور بزنس کرنے کے 1 سال کے بعد کوئی مجھ سے پوچھے آپ کو پروفٹ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے، اور اگر میں آپ کو جواب میں یہ کہوں کہ مجھے ابھی تک پتہ نہیں چلا کہ پروفٹ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے، تو آپ کہیں گے کہ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ ایک آدمی 1 سال بزنس کرے اور 1 سال بزنس کرنے کے بعد یا پروفٹ نہیں ہو رہا ہے. اور اگر نہیں ہو رہا ہے تو آپ کر کیوں رہے ہیں اسلام، کیوں لگائے ہوئے ہیں؟ تو میں کہ مثلا مجھے عبادتیں کرتے ہوئے، واجب عبادتیں کرتے ہوئے 35 سال ہو رہے ہیں 35 ایئرز، اور اس 35 سال میں میں نے جتنی بھی عبادتیں کی ہیں وہ صرف ایک نیت سے کی ہیں، اور وہ ہے کہ قربتاً الی اللہ، مجھے قربت نصیب ہو جائے. اب اگر مجھ سے 35 سال کے بعد کوئی پوچھے کہ بندے خدا یہ بتاؤ تمہیں قربت ملی یا نہیں ملی، بیتو کا جواب دینا بہت آسان ہے، میں کہوں گا ہاں مل گئی. لیکن اگر وہ بھی کوئی کریدنے والا نکلا تو وہ مجھ سے پوچھے گا کہ ٹھیک ہے مل گئی، تو یہ بتاؤ جس کو قربت ملتی ہے اور جس کو نہیں ملتی ہے دونوں میں فرق کیا ہوتا ہے؟ بھئی تم کہہ رہے ہو تمہیں قربت ملی ہے، ایک آدمی کہہ رہے ہو اس کو قربت نہیں ملی ہے. مثال کے طور پہ میں نے 35 سال عبادتیں کی ہیں، ایک آدمی نے 35 سال عبادتیں نہیں کی ہیں. تم کہہ رہے ہو تمہیں قربت مل گئی ہے، اس آدمی کو قربت نہیں ملی ہے چونکہ اس نے وہ عبادتیں نہیں کی ہیں. یہ بتاؤ تمہیں جو قربت ملی ہے تمہاری نشانی کیا ہے؟ تم نے یہ پہچانا کیسے؟ تمہارا اسکیل کون سا ہے؟ جس اطمینان سے کہہ رہا ہوں کہ آپ جتنے لوگ آپ کے اطراف میں موجود ہیں ان سے یہ پوچھنے کی کبھی کوشش کر لیں. پہلا سوال قربت ملی یا نہیں ملی، تو وہ موسٹ پروبلی کہے گا ملی ہے. دوسرا سوال قربت کی نشانیاں کیا ہیں؟ جیسے ہی آپ پوچھیں قربت کی نشانیاں کیا ہیں، اب میرا اپنے خیال ہے معاملہ تھوڑا سا خراب ہونا شروع ہو جائے گا کہ واقعی یہ اچھا. پھر ایک اور مسئلہ بھی ہے، وہ یہ کہ میں نے ابھی مغرب عشاء کی نماز پڑھی تھی، اس سے میری قربت میں کتنا اضافہ ہوا ہے؟ اور مجھے کیسے پتا چلا کہ قربت میں اضافہ ہوا نہیں ہوا؟ اچھا ممکن ہے کوئی جواب میں یہ کہے کہ بھائی قربت تو ملی ہے لیکن مجھے پتا نہیں چلا ہے. تو میں یہ کہوں گا کہ جس چیز کے ہونے نہ ہونے کا پتا نہیں چلتا اس کا فائدہ کیا ہے پھر؟ اگر آپ یہاں پہ بیٹھے ہیں اور آپ کو مسلسل ٹھنڈک لگے چلی جا رہی ہے اور میں آپ سے کہوں کہ ہیٹر چل رہا ہے تو آپ کہیں گے اس ہیٹر کے چلنے نہ چلنے کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا کیونکہ سردی تو پھر بھی لگ رہی ہے. تو اگر قربت ملی ہے تو کوئی تبدیلی آئی ہوگی, اور اگر کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے تو پھر یہ قربت کیسی بیکار چیز ہے نعوذ باللہ تعالی, کہ جس کے ہونے نہ ہونے کا کچھ پتہ ہی نہیں چلتا ہے. یہ ایک مثال ہے کہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں ہم بالکل کلیئر ہیں, تھوڑا سا اس کو ڈھونڈتے ہیں تو دیکھتے ہیں نہیں اتنا زیادہ کلیئر نہیں ہے ہم لوگ. اب قربت کی بحث کو بھی نہیں کرنا ہے لیکن صرف اشارت انداز کرتا چلوں, جس ریفلیکٹ ہو رہی ہوں اس میں قربت ہے, اور جس میں خدا کی صفتیں ریفلیکٹ نہیں ہو رہی ہیں اس کے اندر قربت نہیں ہے. چاہے وہ ہزار رکعت نماز روزانہ پڑھ رہا ہو, خدا کی صفتیں کیا ہوتی ہیں؟ مثلا خدا کریم ہے, کرامت ہے اس کے اندر, تو کرامت سمجھنا شاید مشکل ہو جائے. مثلا خدا رحیم ہے, رحم کرنے والا ہے, اگر میرے دل میں رحم نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کم سے کم ایک رحم کی صفت میں مجھے قربت نصیب نہیں ہو رہی ہے. خدا صادق و صدیق ہے, سچ بولتا ہے, سچا ہے, سچوں کو پسند کرتا ہے, اگر اس معاملے میں میرے اندر سچائی میں کمی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے قربت نصیب نہیں ہوئی ہے. اور وہ لمبی داستان ہے کہ یہ جو صفتیں ہیں ان کو کیسے حاصل کیا جاتا ہے, کس طریقے سے ہوتا ہے. میں نے صرف اس کو مثال کے طور پہ عرض کیا تھا کہ کچھ چیزیں ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں شاید ہم لوگ کلیئر ہیں لیکن ایکچولی کلیئر ہوتے نہیں ہیں. اور ایک مثال اس کی قربت ہے اللہ تھی. میں دوبارہ انتظار کی طرف آتا ہوں, درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر, صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرج. تو یہ جو ہم انتظار کر رہے ہیں اور 1100 سال بیت گئے اس انتظار کو, تو کبھی کبھی یہ سمجھ میں نہیں آ پاتا کہ یہ انتظار ہے کس کا, کس چیز کا انتظار. انتظار کرنا امام تشریف لائیں گے پوری دنیا کے اوپر, جہاں پر اس وقت پرچم شاید کفر و نفاق ہوگا وہاں پرچم امام لہرائے گا. تو میں ایک اور بات سوچتا ہوں, ہم اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ کل تک ہم کمزور تھے, جب امام تشریف لائیں گے ہم طاقتور ہو جائیں گے. کل تک ہماری کوئی نہیں سن رہا تھا, جب امام تشریف لائیں گے پھر سننے والی پھر ہماری سنی جائے گی. ہمارا انتظار ہے کس چیز کا؟ اس کو تھوڑا سا اور آگے بڑھائیں تو کچھ لوگوں کی دنوں میں اور آرزویں بنیں گی, کیونکہ کل تک امپائر اسٹیٹ کا مالک کوئی اور تھا, پھر جب آئے گا نا وقت پھر ہم مالک ہوں گے. کل تک فلاں کمپنی کوئی اور چلا رہا تھا, پھر وقت آئے گا ہم چلائیں گے, پھر نہیں معلوم ڈبوئیں گے یا چلائیں گے, ایک علیحدہ مسئلہ ہے. یہ اچھی بات ہے کہ جب تشریف لائیں گے کامیابیاں نصیب ہوں گی, ہم اس کامیابی کے جشن کے اندر شرکت کریں گے, یہ بات اچھی ہے. اور ہم لوگ کا جشن کا شرکت کا انداز کیا ہوتا ہے یہ بھی بار اس کے اوپر بات کرنی پڑے گی. وہ یہ کہ امام تشریف لائیں گے کامیابیاں ہوں گی, ہم اس کامیابیوں کے جشن میں شریک ہوں گے, یہ بات صحیح ہے. یہ کیا انتظار صرف اسی کا ہی ہے؟ کس بات کا انتظار ہے؟ اور یہ جو انتظار ہے یہ کس کے اندر ہے, کس چیز کے لیے انتظار؟ مثال کے طور پر میں ایک بات سوچتا ہوں, کیا ہمیں انتظار اس بات کا ہے کہ دشمن ختم ہو جائیں گے سارے امام کے آنے سے پہلے؟ مثلا امام ختم ہو جائیں گے امام تشریف لے آئیں گے, اصل روایتوں کے خلاف ہے, جب امام تشریف لائیں گے تب بھی دشمن ہوں گے, ورنہ جنگیں کس سے لڑیں گے؟ یہ جو ہمارے پاس اتنی ڈھیر ساری جنگوں کی لسٹ بنی ہوئی ہے کہ امام تشریف لائیں گے اس کا پورا روڈ میپ بنا ہوا ہے کہ امام مدینہ کے اندر خاموشی سے ظاہر ہوں گے, اس کے بعد مکہ کے اندر علانیہ ظاہر ظہور ہوگا, اس کے بعد امام وہاں سے تشریف لے جائیں گے مشرق وسطی کی طرف, مڈل ایسٹ کی طرف, اور کوفہ کی طرف تشریف لائیں گے, پھر کوفہ سے پھر بیت المقدس سیریا جائیں گے, پھر بیت المقدس کی طرف جائیں گے, پھر پوری دنیا کے اوپر امام کا پرچم لہرا رہا ہوگا. یہ جو امام اتنی جنگیں کر رہے ہوں گے اس کا مطلب ہے دشمن تو اس وقت ہوں گے. تو اگر میں اور آپ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ دشمن نے تبدیل ہونا ہے تو میرا اپنے خیال ہے کہ ایسا نہیں ہونا ہے, دشمن نے تبدیل نہیں ہونا. تو ہم دشمن کے اندر کسی تبدیلی کا انتظار نہیں کر رہے.
اگر دشمن کے اندر تبدیلی کا انتظار نہیں کر رہے, نعوذ باللہ تعالی, غلط فرضیہ دوبارہ سوچ لیتے ہیں, کیا امام کے اندر تبدیلی کا انتظار کر رہے ہیں؟ اس تبدیلی نے حاصل ہونا ہے. چودہ سو سال پہلے جو امام کی ذات تھی وہی ذات اس وقت بھی ہے, اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آ رہی. جتنا بھی انتظار ہو رہا ہے وہ در حقیقت اگر پوچھیں صرف ہم لوگوں کا انتظار ہو رہا ہے. ہم لوگوں نے کب اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہے؟ تو جتنا بھی انتظار ہو رہا ہے, گیارہ سو سال سے جو انتظار ہو رہا ہے وہ اس بات کا ہو رہا ہے کہ کچھ فیصد لوگوں نے اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہے, کچھ فیصد لوگوں نے. اب میں کچھ فیصد کیوں کہہ رہا ہوں, اس کی وجہ یہ ہے کہ میں جب ٹیچنگ کرتا تھا تو میں اپنی کلاس میں دیکھتا تھا کہ 15-20% بچے ایسے ہوتے ہیں جو ٹیچر کچھ نہ پڑھائے تب بھی اے گریڈ لے لیں گے. 15-20% بچے ایسے ہوتے ہیں کلاس کے اندر کچھ نہ کرو اے گریڈ لے لیتے ہیں, اور 15-20% بچے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے لیے آئنسٹائن کو بھی لا کے کھڑا کرو انہوں نے پڑھنا نہیں ہوتا. یہ ہے, 10 سال میں نے کلاس 6 سے لے کے ماسٹرز تک پڑھایا ہے مختلف شہروں میں, کچھ مختلف ملکوں میں, تو مجھے یہ بات سمجھ میں آئی کہ 10-15%, 20% ایسے ہوتے ہیں جو بالکل ٹاپ گریڈرز ہوتے ہیں, یہ کچھ بھی کر لو نہ پڑھاؤ انہوں پھر گریڈ ان کا اچھا ہی رہے گا. 15-20% ایسے ہوتے ہیں انہوں نے اپنی جگہ سے نہیں ہلنا ہوتا, کچھ بھی کر لو انہوں نے نہیں ہلنا ہوتا. باقی جو 60-70% ہوتے ہیں یہ آپ کے اچھے ہونے پر اچھے ہو سکتے ہیں, اور اگر آپ نے کام نہیں کیا تو یہ برے ہو سکتے ہیں. جو اسلام سے لکھ کے شروع سے لے کر اب تک 10-15% ایسے آپ کو ملیں گے, 20% تک لے جائیے, یزید کے دور میں بھی ہوں گے نا اچھے ہوں گے, ان میں تبدیلی نہیں آتی. دور اچھا ہو یا برا ہو وہ لوگ اچھے رہتے ہیں. 10-15%, 20% ایسے لوگ ہوں گے, اس لیے اس کو تھوڑا سا فلیکسیبلٹی کے ساتھ عرض کر رہا ہوں, ہر سوسائٹی کے اندر مختلف ہو سکتا ہے, وہ یہ کہ کچھ بھی کر لو انہوں نے اچھا نہیں بننا ہوتا, یہ برے بیٹھے رہتے ہیں. اور جو باقی بیچ میں 60-70% ہیں یہ وہ ہوتے ہیں اگر یہ اچھائی کی طرف چلے جائیں تو معاملہ ختم ہو گیا, پھر سوسائٹی اچھی ہے. ابو جو امام کی تشریف آوری ہے اس میں انتظار کس کا ہے؟ وہ 15-20% جو اچھے ہیں نا وہ تو ہر دور میں اچھے ہیں, ان کا کوئی انتظار نہیں ہے, وہ ہر دور میں اچھے رہے ہیں. وہ جو 15-20% برے ہیں یہ ہر دور میں برے رہیں گے, جب امام تشریف لے آئیں گے تب بھی کچھ لوگ ہوں گے جو صحیح نہیں ہوں گے. ممکن آپ کہیں نہیں ایسا نہیں ہوگا, جب امام تشریف لائیں گے سب صحیح ہو جائیں گے. سب صحیح ہو جائیں گے تو امام قضاوت کس کے خلاف کریں گے پھر؟ ہمارے پاس روایتیں موجود ہیں کہ امام قضاوت کریں گے, قضاوت ججمنٹ کر رہے ہوں گے, ان کے پاس کورٹ ہوگی اور وہ اس کے اندر رولنگ دے رہے ہوں گے. اگر کسی نے وہاں پہ کوئی جرم نہیں کرنا ہے تو پھر رولنگ کس کے خلاف ہو رہی ہوگی؟ اس کا مطلب ہے کچھ لوگ اس زمانے میں بھی غلط ہوں گے. تو یہ جو انتظار ہے وہ کس بات کا ہے؟ یہ 60-70% میں ان کا انتظار ہے. اور اگر میں کچھ اور رولز کو بھی ایکسٹریکٹ کروں نا, تو میں آپ کو جو بالکل اپنے اعتقاد کے حساب سے عرض کروں, اندرونی اعتقاد, تو ہارڈلی 10-15% ہیں جو اگر اچھے بن جائیں تو سوسائٹی کا معاملہ ختم ہو جائے گا. یہ جو سارا انتظار ہو رہا ہے یہ مشکل سے 10-15% کی اصلی تبدیلی کا انتظار ہے. کس تبدیلی کا انتظار ہے؟ اب آپ کہیں گے ابھی تبدیلی تو بہت آ گئی ہے. میں خود ہمیشہ یہ کہتا ہوں 25-30 سال پہلے ہمیں یہ دعائیں نہیں پتا تھیں جو اب ہم پڑھ رہے ہیں. تقریباً گارنٹی سے کہہ رہا ہوں 25-30 سال پہلے آپ اپنی سوسائٹیز کو رجوع کر لیجئے پاکستان یا ہندوستان کے اندر, شاید ہی کوئی جانتا ہو دعائے ندبہ کسے کہتے ہیں. میرا نہیں خیال, کم از کم 84 کا مجھے یاد ہے, کراچی کے جیسے ماحول میں جامع ہوا کرتا تھا, بالکل مسجد کے برابر میں رہا کرتے تھے, کوئی دعائے ندبہ نہیں جانتا تھا جو مجھے یاد ہے. اصل جہاں تک مجھے یاد ہے 84 میں لوگ اللہم کل لولی کی یہ دعا بھی بہت کم جانتے تھے. یہ دعا بہت کم لوگ جانتے تھے کہ ہاں بھی یہ کوئی دعا ہے. بعد میں آہستہ آہستہ یہ دعا مشہور ہو گئی. اس دعا کے مشہور ہونے کا بھی ایک عجیب, یعنی میں اس سے ایک احساس لیتا ہوں. آیت اللہ بہجت سے کسی نے پوچھا کہ امام کب تشریف لائیں گے, ایک انٹرویو تھا ان کا بھی ایک میگزین میں چھپا تھا, ان سے کسی نے پوچھا کہ امام کب تشریف لائیں گے. کہا کہ پوری دنیا ان کے لیے دعا کرے گی تو تشریف لائیں گے. تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ پوری دنیا ان کے لیے دعا کرے گی تو تشریف لائیں گے، تو مثلا کون سی دعا کرے گی؟ تو کہیں گے یہی اللہم کل ولی، یہ پوری دنیا میں پھیل جائے گی، اس بات کی نشانی ہوگی امام تشریف لے آئیں گے. تو کبھی کبھی میں مقایسے میں سوچتا ہوں، کمپیریزن میں سوچتا ہوں کہ 15-20 سال پہلے اندر بڑا ہوگا، پتہ نہیں ماں کو قنوت. تو ممکن ہے کوئی مجھ سے کہے کہ بھئی یہ دیکھو نا اتنی بڑی تبدیلیاں آ گئیں، دعائیں ہم نے پڑھ لی ہیں، اتنی بڑی بڑی دعائیں لوگوں کو یاد ہو گئی ہیں جو پہلے کبھی نام بھی نہیں سنا تھا، اب وہ ہم نے پڑھنا شروع کر دیا. مثلا ہم جب یہاں پہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو میں کبھی کبھی سوچتا ہوں ہم لوگ 20 سال پہلے سوچ سکتے تھے کہ یہاں پہ بیٹھیں گے، لیکن ہو گیا الحمدللہ رب العالمین. اب کون سی تبدیلی چاہیے اور وہ کس کے اندر آنی ہے؟ میرے اور آپ کے اندر، میرے اور آپ کے اندر. یہ تبدیلی کیسی تبدیلی ہے؟ یعنی میں اور آپ کا مطلب کیا ہے؟ ہم دینداروں میں تبدیلی کا انتظار کر رہے ہیں یا بے دینوں میں تبدیلی کا انتظار کر رہے ہیں؟ دینداروں میں یہ تصور نہیں کر رہے ہیں کہ ہم مثال کے طور پر سارے لوگ بے دین ہیں، وہ جو بے دین ہے وہ دیندار ہو جائیں گے پھر امام تشریف نہیں آئیں گے. نہیں، انتظار اس بات کا ہو رہا ہے کہ جو دیندار ہیں یہ کب صحیح ہوں گے تو تشریف لائیں گے امام. اچھا، ان کے صحیح ہونے میں کس بات کا انتظار ہے؟ میں ایک واقعہ فقط آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد وآل محمد پر، صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. الحمدللہ وقت کے امام کی زیارت کرنے والے لوگ کم نہیں ہیں، جنہوں نے امام کی زیارتیں کی ہیں، امام سے ملاقات کا شرف حاصل کیا ہے، وہ بھی کم نہیں ہے. البتہ اس سے بھی ڈر لگتا رہتا ہے کہ جیسی کوئی بات ایسی کی جائے اگلے دن کال آنا شروع ہو جاتی ہے، مولانا کل رات مجھے بھی زیارت ہو گئی ہے. تو آدمی اس کو ڈسکس کرتے ہوئے پریشان ہو رہا ہوتا ہے کہ بھائی ایسے کوئی ڈسکشن نہیں کرنا، ورنہ رات کو پتہ نہیں کتنے لوگ مشرف ہو جائیں گے اور پتہ نہیں کس چیز سے مشرف ہوں گے، یہ بھی اللہ ہی جانتا ہے. خیالات لوگوں کے ذہن میں ایسے آنے لگتے ہیں، کیا واقعا وقت کی امام کی زیارت اتنی آسان ہونی چاہیے؟ اصل ایک اور بات سوچتا ہوں، اگر کسی کو وقت کے امام کی زیارت نصیب ہوئی ہے غیبت کے دور میں، تو کیا امام اس بات پہ خوش ہوتے ہوں گے کہ وہ ڈھنڈورا پیٹے؟ میرا نہیں خیال، میرا اپنا یہ خیال ہے کہ زیادہ تر کو نہ بتا نہیں دینا ہے، جب تک کہ ہم زندہ ہیں ہم نہیں بتا سکتے. لیکن بہرحال ہم لوگ اپنی زندگی میں ہی کچھ چیزوں کو چاہتے ہیں کہ دین کے نام پہ پھیل جائیں تو فوراً کل ہی بتا سکتے ہیں. تو بہت سارے لوگوں کو یہ شرف ملتا تھا امام کی تشریف، امام تشریف لاتے تھے ان کے پاس، تو ان میں ایک آدمی تھا جو بہت بےتابی کرتا تھا، اور اس طرح کی روایات ہمارے پاس بہت موجود ہیں جس میں کسی نے امام سے بہت درخواست کی کہ مولا میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، ملنا چاہتا ہوں. ایک لمبی داستان ہے کیا ہوا کیسے ہوا، ایک آدمی بہت اس طرح امام کے حضور گڑ گڑاتا ہے میں ملنا چاہتا ہوں. امام فرماتے ہیں ایک ایران کے شہر کے بارے میں کہ وہاں پہ جاؤ اور وہاں پہ ایک بازار ہے، اس بازار کے اندر تمہیں ایک بوڑھا ملے گا، تم اس کے پاس جا کے کھڑے ہو جاؤ. مطیع انسان تھا، جو امام نے بتایا اس کے مطابق وہ اس اہواز کا شہر تھا میرے خیال میں، وہاں پہ گیا، وہاں پہ ایک بازار تھا جیسے قدیم زمانے کے اندر بازار ہوا کرتے تھے. وہاں پہ گیا، وہاں پہ ایک آدمی تھا جو بوڑھا سا ایک آدمی تھا، تالے بناتا تھا. امام نے کہا تھا اس کے پاس جا کے کھڑے ہو جاؤ. یہ گیا اس بوڑھے کے پاس جا کے کھڑا ہو گیا، اس بوڑھے کو دیکھتا رہا کہ بھائی کیا مسئلہ ہے اس کے ساتھ، اور اس بوڑھے سے بات چیت کی تو اس نے دیکھا اس کے اندر کوئی خاص چیز نہیں ہے. تو وہ ہمارے جیسا بندہ تھا، اپنے ذہن میں سوچنا تھا کہیں غلط ایڈریس تو نہیں دے دیا ہے، جو کہیں اور جانا تھا میں غلط آ گیا. خیر تھوڑی دیر کھڑا رہا، پھر اسے دیکھا کہ امام تشریف لے آئے، امام تشریف لے آئے. تو اس نے امام سے پوچھا کہ، یعنی زیارت ہو گئی جو اس نے چاہا تھا. اس کے بعد اس نے امام سے پوچھا کہ مولا آپ نے یہاں تک کیوں بلایا؟ میں کہہ رہا ہوں پھر میرے جیسا ہوگا، وہ سوچ رہا تھا مولا اتنا لمبا سفر کیوں کروایا، وہیں پہ زیارت کروا دیتے آپ مجھے. تو امام نے کہا کہ اس کو دیکھو، اس کو دیکھو. اور اس نے شاید یہ بھی کہا کہ مولا میں چاہتا ہوں کہ آپ سے ملاقات کا شرف مجھے ملتا رہے. امام نے کہا اس کو دیکھو. وہ تھوڑی دیر دیکھتا رہا اس بوڑھے کو، تو اس بوڑھے کے پاس ایک خاتون آئی اور انہوں نے ایک تالا اس کو دیا. اب میں اس کی کرنسی کو چینج کرتا ہوں، کوانٹیٹی اس کا نمبرز کو بھی چینج کرتا ہوں تاکہ تھوڑا ہمارے لیے بات سمجھنے قابل ہو جائے. تو وہ لے کر آئیں خاتون، انہوں نے ایک تالا اس کو دیا اور اس سے کہا کہ یہ تالا کتنے میں لوگے، تو میں کرنسی بھی چینج کر رہا ہوں، نمبرز بھی چینج کر رہا ہوں، صرف کور اس کا جو ہے ورز کرتا ہوں. تو اس نے کہا بوڑھے نے کہ نگا کہ یہ تالا میں خراب تالا ہے، اگر میں صحیح کروں گا، صحیح کروانا تو ایک ڈالر لوں گا اس کو صحیح کرنے کے، اگر تمہیں بیچنا ہے مجھے ایسے ہی بیچنا ہے تو میں $3 میں اس کو لے لوں گا، مثلاً $3 میں تم سے تالا لے لوں گا، $1 میں اس کو صحیح کروں گا، پھر تھوڑا سا اوپر رکھ کے بیچ دوں گا تو مجھے تھوڑی سی کمائی ہو جائے گی. تو اس بڑھیا نے کہا کہ یہ جو تم $3 میں لے رہے ہو نا، یہ مجھ سے اس پوری مارکیٹ میں کسی نے $1 سے اوپر نہیں کہا تھا. تو تم $3 کہہ رہے ہو، اب میں سب کرنسی اور نمبر چینج کیے ہیں تاکہ اس کو بتا سکوں. تو اس نے کہا کہ تم ایسا کرو $2 میں لے لو، کیونکہ میں تو پوری مارکیٹ سرچ کی تھی، مجھے تو کوئی $1 سے اوپر دے نہیں رہا تھا. تو تم $2 میں لے لو، جو تم 3 کہہ رہے ہو نا یہ تو تھوڑا زیادہ ہو جائے گا. تو بوڑھے نے اس سے کہا کہ دیکھو یہ $3 کا ہے، میں 2 میں نہیں لوں گا، میں 3 میں لوں گا. تو اس بوڑھے نے کہا مجھے کوئی مشکل نہیں ہے، 2 بھی دے دو کافی ہے. تو اس نے چڑ کے کہا کہ 3 لینا ہے تو لو ورنہ جاؤ، 3 لینا ہے تو لو ورنہ جاؤ. وہ بوڑھے نے کہا ایسی بات نہیں ہے، اس نے تالا دیا، 3 روڈ یہ چلا گیا، وہ خاتون چلی گئی. جب چلی گئی تو امام نے اس آدمی سے کہا تم جب اتنے ایماندار ہو جاؤ گے تو ہم تمہارے پاس بھی آئیں گے. جب تم اتنے ایماندار ہو جاؤ گے تو ہم تمہارے پاس بھی آئیں گے. تھیم کیا ہے؟ مجھے ذرا چانس تو ملے پھر میں بتاؤں امانتدار ہوں. چینج کا ہم نے انتظار ہے، انتظار اس بات کا نہیں ہے کہ میں فجر کی نماز پڑھوں گا یا نہیں پڑھوں گا. وہ تو میں نہیں پڑھوں گا تو جہنم میں جاؤں گا، مجھے کوڑے لگیں گے، اس کے ڈر سے نہیں پڑھ لوں گا. انتظار اس بات کا ہے جب کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا، صرف خدا دیکھنے والا ہوتا ہے، پھر میرا ایمان کہاں ہوتا ہے؟ اور اسپیشلی یہ کہاں ٹیسٹ کرنا ہوگا؟ جس چیز پر دنیا مر رہی ہو اس پہ ٹیسٹ کر لیں. اس پہ ٹیسٹ نہیں کیجیے گا جس پہ کوئی نہیں مر رہا ہے. اور اس کو میں ایک اور طریقے سے آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہ. مجھے ایک بات سمجھ میں آئی، یہ جو دین و خدا بار بار کہتا ہے بت توڑو بت توڑو، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بت توڑے، اللہ کے رسول نے بتوں کو توڑنے کا حکم دیا، مولا امیر المومنین نے بت توڑے. تو میں اپنی زندگی میں سوچتا ہوں، مثلا میں طالب علم ہوں، میں اگر اللہ کے رسول نے کہا پانی 3 گھونٹ میں پیو تو میں کوشش کرتا ہوں، 100% تو نہیں، کرو روایات کے اندر، تو میں کوشش کرتا ہوں طالب علم ہونے کے ناطے کہ تھوڑا بہت جتنا کر سکتا ہوں کر لوں. تو میں دیکھا دین اسلام کے اندر اتنا اصرار ہے کہ بت توڑو بت توڑو. تو میں نے کہا اے اللہ، میں 2014 میں بت کہاں سے لاؤں گی جس کو توڑوں؟ میں کس کا بت توڑوں؟ تو پھر مجھے ایک اور بات سمجھ میں آئی، وہ یہ کہ آیا بت سامنے والے توڑنے یا اندر کا کوئی توڑنا ہے؟ یعنی اللہ کے رسول جو بار بار کہہ رہے ہیں مثلا بت توڑ دو، تو یہ جو بت توڑنے ہیں یہ سامنے کوئی فزیکل بت ہیں وہ توڑنے ہیں، یا ہمارے اندر کوئی بت بنا ہوا ہے پہلے وہ توڑنا ہے؟ ہر وہ علیحدہ کام کرنا، وہ اپنے کمفرٹ زون کے اندر چیمپئن بن کے اپنے آپ سے کہتا ہے میں تو چیمپئن ہوں. اور کس فیلڈ میں چیمپئن ہے؟ جہاں پہ چیمپئن بننا آسان ہے. مثلا کوئی مجھ سے کیا ہے، میں طالب علم ہوں، آپ دوست احباب بھی مجھے پہچانتے ہیں پاکستان میں زیادہ، تم باہر روڈ پہ نکل کے گناہ کرو تو میں کروں گا، پاگلوں کے کروں گا. اگر میں باہر روڈ پہ نکل کے گناہ کروں گا تو جو میرا سوشل اسٹیٹس، لوگ مجھے پہچان لیں گے، میں تو نہیں کروں گا کبھی بھی, لیکن اگر کوئی مجھے یہ موقع دے کہ میں خاموشی سے کوئی گناہ کروں جسے کوئی نہ جان سکے, یہاں پہ میرا بت ہوگا, یہاں پہ میرا بت ہوگا. بس آپ کا بت اس پہ نہیں ہوگا کہ آپ کو نماز کی امامت کے لیے کہے گا کوئی یا نہیں کہے گا. اب وہ کون کہے گا, کون کہے گا آپ سے کہ آپ جماعت کرائیں؟ یہ آپ کا بت کہاں پہ آئے گا؟ آپ کا بت یہ ہوگا کہ فیملی میں مجھے سب سے بڑا سمجھا جاتا ہے یا نہیں سمجھا جاتا ہے, آپ کا بت یہاں پہ آئے گا. ہر آدمی کا بت اس کے حساب سے بنتا ہے. ایک ایسی فیلڈ کے اندر امپروومنٹ دکھا کر جہاں پر آپ کے لیے امپروومنٹ دکھانا آسان ہے, اپنے آپ کو کنوینس مت کیجیے گا کہ میں چیمپئن بن گیا ہوں. وہاں پر میرے ہم میں سے بہت 30-25 سال سے ایک ہی جگہ رائٹ لیفٹ کر رہے ہیں, ہم موو نہیں کر رہے. کیوں موو نہیں کر رہے؟ ہم اس جگہ پر امپروومنٹ کو اپنی امپروومنٹ بنا کے بیٹھ گئے ہیں جہاں پر کام آسان تھا, جہاں پہ کام آسان تھا, اور وہاں سے آگے نہیں بڑھ رہے. اس بات پر اپنے آپ کو کنوینس کیے ہوئے ہم نے سارا کام کر لیا ہے. کیوں؟ اس جگہ کو چیک ہی نہیں کر رہے جہاں پہ ہم نے کام نہیں کیا ہے. اس کو چیک نہیں کرتے, چیک نہیں کرتے تو کیا ہے, 20-25 سال سے کمیونٹی ایک ہی جگہ کھڑی رہتی ہے, آگے نہیں بڑھتی. آپ بعض جگہوں کے اوپر دیکھیں گے لوگ آگے بڑھتے ہیں, سفر طے کرتے ہیں. پہلے جو خرابیاں تھیں ان خرابیوں کو ختم کر دیتے ہیں, جو اچھائیاں ان کے اندر نہیں تھی ان اچھائیوں کو حاصل کر رہے ہوتے ہیں, اور کچھ جگہوں پہ میں اس کے کمیونٹیز اسٹک ہو جاتی ہیں, جہاں پہ تھے وہیں پہ کھڑے رہتے ہیں. مشکل کیا ہے؟ یہ وہاں سے آگے نہیں بڑھتے. تو اب مجھے اور آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ ایک بہت سادہ سا کام کر لیں, آپ اپنے اندر آئیڈینٹیفائی کریں کہ کس چیز کو امپروو کرنا میرے لیے مشکل ہے, اسے آئیڈینٹیفائی کر لیں. پھر اپنے آپ سے پوچھیں گے یہ چیز جو میرے لیے ابھی تک مشکل بنی ہوئی تھی امپروو کرنا, اگر مجھے اسے امپروو کرنا ہے تو مجھے کیا کرنا ہے. ہم میں سے بہت سارے لوگوں کو دیندار ہوئے ہوئے سالوں بیت گئے, ان سالوں سمجھ میں آ رہا, ان 5 وقت کی نمازیں پڑھ کے اپنے آپ کو مطمئن کر لیتے ہوں گے کہ ہم نمازی ہو گئے ہیں, الحمدللہ 5 وقت نمازی ہو گئے ہیں. اچھا اب اس میں کوئی مشکل ہے؟ امپروومنٹ کسے کہتے ہیں پھر؟ اسٹک ہو گئے نا ایک جگہ پہ, امپروومنٹ کسے کہتے ہیں؟ بس کسی نے اپنے لیے شیڈول بنا لیا ہے کہ میں اتنا قرآن کریم پڑھوں گا, مثلاً 10 سال پہلے 15 سال پہلے محنت کر کے اس نے ایک جگہ کو حاصل کر لیا تھا, آگے بڑھ رہا ہے کیا؟ نہیں بڑھا, تو اس کا مطلب ہے ضائع کر رہا ہے اپنا کام کو. اور ابھی آپ نے یقین خطبے میں بھی سنا ہوگا امام کی ایک حدیث, جمعے کے خطبے میں مولانا صاحب ارشاد فرما رہے تھے کہ اللہ کی رحمت سے دور ہوا وہ شخص جس کے 2 دن برابر ہوئے, جس کے 2 دن برابر ہوئے وہ اللہ کی رحمت سے دور ہوا. اس کا مطلب کیا ہے؟ مسلسل امپروومنٹ چاہیے آپ کو. بس انتظار کس بات کا ہے؟ انتظار اس بات کا کہ جن فیلڈز کو میں نے ابھی تک اپنے اندر ایکسپلور نہیں کیا تھا کوئی کمال حاصل کر سکوں گا یا نہیں کر سکوں گا. وہ فیلڈز کون سی ہیں؟ کل میں آپ کی خدمت میں 3 فیلڈز عرض کی تھیں, ایک عقائد ہے, ایک اخلاق ہے, اور ایک احکام ہے. آسان ترین کام کون سا ہے؟ بہت ہی آسان کام ہے. مجھ سے کوئی کہے وضو سیکھ لو, کتنی دیر لگاؤں گا؟ تو سیکھ لوں گا نا, سیکھوں گا اور اپنے آپ کو مطمئن کر لوں گا الحمدللہ رب العالمین میرا دین تو پورا ہو گیا, کچھ محلے ایسے ہیں جہاں پہ جن کو بسے ہوئے کئی 100 سال ہو گئے, وہی محلے اسی محلے میں رہ رہے ہیں. وہ کچھ قبریں وہاں پہ 800-900 سال پرانی بھی ہیں, جو گئے انہوں نے دیکھا ہوگا وہاں پہ. تو ہم میں گیا وہاں پہ, ایک صاحب تشریف لائی, انہوں نے ہم سے ایک سوال کیا. انہوں نے کہا کہ مولانا ہم نماز پڑھتے ہیں 5 وقت کی, ہم نے روزے بھی رکھے ہوئے ہیں, ساری نمازیں پڑھ لی ہیں, سارے روزے رکھ لیے ہیں, ہم نے حج بھی کر لیا ہے, ازداری بھی کرتے ہیں, یہ بتائیں دین میں کچھ بچا ہے جو ہم نے کرنا ہے ابھی؟ صحیح. تو اس جملے کو سنتے ہی جو پہلی چیز میرے ذہن میں آئی, میں نے کہا کہ اس کا مطلب یہ کہ ابھی آپ کو اسلام کا الف بھی پتا نہیں چلا ہے, ورنہ آپ یہ جملہ نہیں کہہ سکتے تھے. کہہ پائے گا اگر اس کو اسلام کے الف بھی پتا آتی ہو کہ دین اسلام ہے کیا. اب ایک مثال میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا, درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر, صلی اللہ محمد و آل محمد و آل. پوری بحث کا کانٹیکس کیا ہے؟ آج جو ہم نے شروع کیا وہ یہ تھا کہ انتظار کیسے ہوگا. کل جو ہم نے شروع کیا تھا وہ اس بات پہ تھا کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے پیچھے کوئی چینج آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے. ایسا تو نہیں کہ ہم کچھ چیزوں کے اندر امپروو کرتے چلے جا رہے ہیں اور باقی اپنی جگہ کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں. پھر ہم نے آج تھوڑا سا بڑھایا, ہم نے کہا انتظار ہمارے اپنے اندر ہے. اپنے اندر انتظار کس بات کا ہے؟ تو میں نے عرض کیا یہ جو دین کے اندر ہے وہ کچھ چیزیں جو بہت آسان ہیں وہ لوگ کر سکتے ہیں, کچھ چیزیں جہاں پر مشکل ہے, جو جگہیں مشکل ہیں ان کی مثال میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے والا تھا. اگر مجھ جیسے آدمی سے کوئی پوچھے کہ مثال کے طور پر 30 سال ہو گئے, بار بار یاد دلاتا ہوں, 30 سال ہو گئے طالب علم بنے ہوئے, اور اس کی وجہ ایک ہے, یہ اس وجہ سے بھی یاد دلانا پڑتا ہے, کچھ لوگ میرا امامہ نہ دیکھ کر کہتے ہیں کہ تو مجھے پوری ہسٹری بتانی پڑتی ہے بھائی وہاں پہ کیا ہوتا ہے. بہرحال تو مجھ سے اگر کوئی پوچھے طالب علم ہونے کے ناطے کہ تمہارے نزدیک دین اسلام کو عمل میں لانے کے لیے سب سے مشکل کام کون سا ہے, تو میں اس سے کہوں گا وہ جو پہلی شرط ہے نا وہ سب سے مشکل ہے, باقی آسان ہے. پہلا اسٹیپ سب سے مشکل ہے, باقی بہت آسان ہے. وہ پہلا اسٹیپ کیا ہے؟ اللہ کے لیے کرو, یہ سب سے مشکل ہے, باقی تو آسان ہے. ابھی چونکہ شاید سیکنڈ کلاس میں گئے نہیں اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ باقی تو آسان ہے, لیکن یہ مجھے پتا ہے یہ پہلا بہت مشکل ہے. پہلا اسٹیپ کیا ہے بھائی؟ کہ جو بھی اپنے لیے نہیں کرو, یہ مشکل کام ہے. بھی برکتیں نصیب, زیادہ تر لوگ اسی میں اسٹک ہوئے ہیں. زیادہ تر لوگ جو ابھی تک سمجھ میں آتا ہے مجھے, ہم یہیں پہ پھنسے ہوئے ہیں کہ جو کر رہے ہیں یہ کس کے لیے کر رہے ہیں, کس کے لیے کر رہے ہیں. ایک مثال آپ کی خدمت میں اور عرض کرتا ہوں, عوامی مثال بالکل, برصغیر کے ماحول سے نکال کے لاتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر, صلی اللہ محمد و آل محمد. کبھی کبھی پاکستان ہندوستان میں جب سڑکوں پہ گزر رہے ہوتے ہیں تو وہاں پہ فقیر بہت کھڑے ہوتے ہیں مانگنے والے. یہ جو مانگنے والے ہوتے ہیں یہ آپ سے کہہ رہے ہوتے ہیں اللہ کے نام پہ دے دو, یہ کر دو, وہ کر دو, یا پتہ نہیں وہاں پہ ظاہر ہے جو بھی اپنے ماحول میں جو کچھ بھی کچھ کہتا ہے. تو جب آپ اس کو دیکھ کہ کتنا دیا ہے, یا کوئی اور دے, نہیں یہ امپورٹنٹ نہیں. امپورٹنٹ کیا ہے اس کے لیے؟ کتنا دیا ہے. تو میں ہمیشہ ایک بات سوچتا ہوں, ہم ابھی تک اس بات کو امپورٹنس نہیں دے سکے کہ خدا نے دیا ہے, اس کو امپورٹنس دیتے ہیں کتنا دیا ہے. ہمارے لیے خدا امپورٹنٹ نہیں ہو رہا, ہمارے لیے جو خدا نے دیا ہے وہ خدا سے زیادہ امپورٹنٹ ہو گیا ہے. مثلا اگر مجھے غربت ملی, غریب ہونا ملا, تو میں کیا مانگوں گا؟ کہ خدا مجھے دولت دے. اچھا اب خدا چاہیے دولت چاہیے؟ نہیں, دولت چاہیے. تو اگر میں مشہور نہیں ہوں تو میں خدا سے کیا مانگوں گا اپنے کانٹیکس میں؟ کہ خدا مجھے شہرت دے. اگر خدا نے شہرت نہیں دی ہے تو مجھے کیا چاہیے؟ شہرت دے. تو خدا چاہیے شہرت چاہیے؟ شہرت چاہیے. تو وہ امپورٹنٹ ہے کہ کس نے دیا, یا یہ امپورٹنٹ ہے کہ کیا دیا ہے. ابھی تک اس میں سٹک ہوئے ہوئے ہیں کہ خدا امپورٹنٹ نہیں ہے، جو خدا نے دیا ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. تو اس کے بالکل برخلاف کیا ہو سکتا تھا؟ اس کے بالکل برخلاف یہ ہو سکتا تھا کہ مثال کے طور پر کوئی کسی فقیر کو دے. مثلا میں اب اس کو بہت اچھے طریقے سے عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ مثلا میں اگر فرض کریں امام کے روزے پہ گیا، امام کے روزے پہ گیا اور میں نے امام سے مانگا کہ مولا مجھے اپنی سرکار سے کچھ دیں، فرض کریں اچانک اوپر سے کوئی چیز گری اور میرے ہاتھ میں آئی اور میں نے دیکھا کہ مجھے یقین ہو جائے کہ یہ امام نے دیا ہے، ٹھیک ہے. اب امپورٹنٹ ہے کہ یہ سکہ ہو یا پتھر ہو؟ اس کی کوئی امپورٹنس نہیں ہے کہ یہ سکہ ہے یا پتھر ہے. کس چیز کی امپورٹنس ہے؟ کس نے دیا ہے، اس کی امپورٹنس ہے. بدقسمتی سے ہم ابھی اتنے مخلص نہیں ہوئے، ہم لوگ ابھی تک یہ دیکھ رہے ہیں سکہ دیا ہے پتھر دیا ہے. سکہ دیا تو اچھا ہے، پتھر دیا تو کہیں گے مولا اگر دینا ہی تھا تو کم سے کم سکہ دو دے دیتے، پتھر کیوں دے دیا؟ نعوذ باللہ تعالی. یہ پہلا اسٹیپ تھا. پہلا اسٹیپ کیا تھا کہ بھائی تم جتنا کچھ کر رہے ہو یہ خدا کے لیے کر رہے ہو، اپنے لیے کر رہے ہو. ہم لوگ ابھی تک اس کے جال سے نہیں نکل پا رہے. چونکہ اس کے جال سے نہیں نکل پا رہے، اب میں توقع میری تیاری یہ ہوئی کہ میں نے کچھ دعائیں یاد کر لی ہیں، اپنی پریکٹس اور ریچولز کے اندر تھوڑا سا چینج لے کر آ گیا ہوں جو بہت پازیٹو ہے، اللہ اس پہ برکت نصیب فرمائے گا انشاءاللہ. لیکن جو اصلی تبدیلی آنی تھی وہ یہ آنی تھی کہ میری زندگی ہے کس کے لیے. اس میں ہندوستان وہ ہیں یا نہیں ہیں، اس کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں. بس میں نے آپ کو بہت ٹائم لیا، 40 منٹ زیادہ ہو گئے. جو ایسنس ہے آج کے لیے وہ یہ ہے کہ اس بات کو بار بار دیکھنے کی کوشش کیجئے گا کہ میں اور آپ کسی بالکل پریکٹس کر رہا ہوں وہ خدا کے لیے ہونا چاہیے، کسی اور کے لیے نہیں ہونا چاہیے. تو اس کو اپنے آپ کو ٹیسٹ کیسے کروں؟ میں نے کہا قربتن اللہ، اگر میں قربت حاصل کر رہا ہوں تو مجھے پتا ہونا چاہیے قربت ملی یا نہیں ملی، تو مجھے پتا ہونا چاہیے کہ میں خالص ہوا یا نہیں ہوا، اس کا مجھے علم ہونا چاہیے. تو میں چھوٹی سی ایک مثال آپ کی خدمت میں اور عرض کروں گا، ایک اور عالم کی واقعی سے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد و آل محمد. یار میں بہت بڑے عالم ہیں، محسن قرآتی، میرے خیال میں 30-35 سال انقلاب کے بعد سے ہر تھرسڈے کو ٹی وی پر جو ان کا بڑا چینل ہے نیشنل چینل، اس کے اوپر ان کی سپیچ آتی ہے. اب سوچیں ایک آدمی کو 30-35 سال سے اس کی ہر ہفتے ایک سپیچ آتی ہے اور پوری جنریشن بن چکی ہیں ان کی سپیچز سن سن کے. بہت افیکٹو، بہت مؤثر آدمی. تو میں جب بالکل 84 میں طالب علم بنا تھا تو ایک مدرسے میں تھا، وہ نیا تھا اس زمانے، فارسی نئی سیکھی تھی، سٹارٹنگ ہوگا. تو وہاں پہ تشریف، یہ واقعہ سنایا، کہنے گئے کہ میں مختلف جگہوں پہ جاتا تھا درس وغیرہ دینے کے لیے اور مجلس وغیرہ کو بیان کرنے کے لیے. تو کہنے گئے کہ میں نے سوچا کہ میں ایک سال تک بغیر کچھ لیے دین کی خدمت کروں گا، ایک سال تک کچھ نہیں کروں گا، کسی سے کچھ نہیں لوں گا، ایک سال تک دین کی خدمت کروں گا. اور یہ کس وجہ سے کروں گا؟ کہنے گے اس لیے کروں گا کہ خدا مجھے خالص کر دے. کہنے گے میں خدا سے وعدہ کیا، خدا میں نوکری کروں گا ایک سال تک، اور اس نوکری کے عوض میں مجھے تو کیا دے دے؟ مجھے خلوص دے دے. مولا کے روزے پہ گیا، جو اسٹارٹ تھا ایک سال کا، اس کے اسٹارٹنگ پوائنٹ پر مولا کے روزے پہ گیا، وہاں جا کے دعا مانگی، گڑ گڑایا گیا، مولا مجھے خلوص دے دے، مولا مجھے خلوص دے دے، میرے پاس اس کی کمی ہے اور یہ اور وہ. کہنے کے کئی مہینے گزر گئے، مثلا اسیوم کرتے ہیں 4-5 مہینے گزر گئے. کہنے کے کہ میں ایک مدرسے میں کہیں پہ گیا درس دینے کے لیے، تو جب وہ بہت پاپولر فگر تھی، ٹیلی ویژن پہ آتے تھے، اس ٹیلی ویژن میں اتنے زیادہ چینل تو ہوتے نہیں تھے، تو وہ بہت پاپولر فگر تھی. تو کہنے کے کہ میں جہاں جاتا تھا لوگ مثلا کہتے تھے فلاں آئے ہیں، اور لوگ احترام کرتے تھے، یہ تھا وہ تھا. آپ نے دیکھا ایرانی کلچر کے اندر آپ کسی بڑے کی طرف کمر کر کے نہیں کھڑے ہو سکتے، انڈین سب کانٹیننٹ کے کلچر میں بھی ایسا ہی ہے. کہ آپ کسی بڑے کی طرف کمر پشت کر کے نہیں کھڑے ہو سکتے, تو آپ کو تھوڑا سا ایسا کرنا ہوتا ہے, سائڈ میں رہیں تاکہ وہ برا نہ لگے. تو کہنے کی کہ میں کئی مہینے کے بعد اس وعدے کے کہ مثلا خدا مجھے خلوص دے, کئی مہینے کے بعد ایک مدرسے میں گیا میں اسپیچ کرنے کے لیے, تو وہاں سب لوگ کھڑے تھے میرا انتظار کر رہے تھے. میں جب داخل ہونے لگا تو کون آ رہا ہے, اس نے دیکھا میں آ رہا ہوں, پھر دوبارہ یہیں ہو گیا. تو کہنے کی میں سوچا کہ بھائی پہلے اس کو نہیں پتا تھا تو کوئی دیٹ میک سینس, اب تو اس کو پتا بھی چل گیا. جب میں رات ہوئی تو مجھے ایک بات سمجھ میں آئی, وہ یہ کہ میں فیل ہو گیا, مجھے دوسروں سے ریسپیکٹ کا انتظار ہے, اس کا مطلب میں خدا کے لیے نہیں کر رہا. اچھا اگر میں گھر پہ مجلس کروں کوئی نہیں آئے تو میرے دل میں کیا ہوتا ہے, کوئی کیوں نہیں آیا, کس کے لیے کی تھی؟ اگر میں نے ایک شعر کہا, مثلا میں شاعر نہیں ہوں, اگر میں ایک شعر کہوں, ایک نظم کہوں, غزل کہوں, یا مثلا کوئی قصیدہ کہوں, اور وہ کسی اور کے نام پر کوئی میری موجودگی میں سنائے, تو میں کھڑے ہو کے کہوں گا نا یہ میرا ہے یہ, تو خدا کے لیے کہا تو خاموش کیوں نہیں رہے پھر؟ اگر آپ نے کوئی اچھا کام کیا اور آپ کے سامنے کوئی یہ کہہ رہا ہے وہ جو اچھا کام تھا نا فلانی نے کیا تھا, تو آپ کے دل میں کیا آتا ہے, وہ بیوقوف آدمی میں نے کیا تھا, صحیح ہے؟ یہ کیوں آ رہا ہے؟ اگر خدا کے لیے کیا تھا تو کیا فرق پڑتا ہے دنیا کسی کو کہتی رہے. تو یہ کہنے کی آیت اللہ قرار تھی, کہنے کی میں سمجھ گیا میں فیل ہو گیا, مجھے لوگوں سے ریسپیکٹ چاہیے. تو کہنے گے کہ میں مجھے بہت شوق ہوا, اتنی مہینے کی محنت برباد ہو گئی, ابھی تک کے پاس گیا کہ مولانا یہ کیا ہو گیا, میں چار مہینے پانچ مہینے محنت کی, اتنی بڑی قربانی دی, اور پانچ مہینے بعد بھی میں خالص نہیں ہو پایا. تو کہنے گے جب میں نے یہ کہا نا تو وہ رونے لگے, کہنے وہ رو رہے تھے تو میں بھی رونے لگا, پتہ نہیں کس بات پہ رو رہے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد میں نے ان سے کہا کہ آپ روئے کیوں تھے؟ تو کہنے لگے کہ میں اس بات پہ رویا تھا کہ تمہیں تو جوانی میں یاد آ گیا ہے, میں بوڑھا ہوں میرا کیا ہوگا. صحیح ہے؟ اچھا آنیسٹلی بتائیے ہم میں سے کسی کو رونا آیا؟ مجھے بھی نہیں آیا. کیوں؟ یہ مسئلہ ہمارے لیے امپورٹنٹ نہیں ہے. صاف بات ہے, اگر یہ ہمارے لیے امپورٹنٹ ہوتا تو میں یہ سوچ رہا ہوتا میرا کیا ہوگا. ایک عارف کا واقعہ بیان کرتے ہیں, میں آپ کو بہت واقعہ سنا چکا ہوں, آخری واقعہ سنا آپ کی ذہانت تمام کروں. ایک آدمی کا واقعہ بیان کرتے ہیں, عارف تھے تو وہ ہونا چاہیے اور اس ہدف کو پورا کرنا چاہیے, تو انہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی گدھے کے اوپر بہت سارا سامان لاد کر ایک جگہ پہنچ رہا تھا, ایک جگہ لے کے گدھے نے سارا سامان گرا دیا, تو انہوں نے بھی دیکھا تو یہ بھی مسکرائے کہ نہیں دیکھو یہ گدھے نے سارا سامان گرا دیا. تو یہ عارف آدمی تھے نا, تو ان کے کسی نے دماغ میں ڈالا کہنے گے کہ یہ تو گدھا تھا تم تو انسان تھے, یہ تو گدھا تھا جس نے سامان گرا دیا, تو یہ تو گدھا ہے تم تو انسان ہو, تم نے کیوں سامان گرا دیا, تمہیں نہیں سامان پہنچانا تھا. ہماری مشکل سادہ سادہ چیزوں میں نہیں ہے, ہماری مشکل سخت چیز میں ہے. ہم اپنے آپ کو بہلا لیں کہ نہیں ہو گیا معاملہ صحیح ہو گیا, اب امام تشریف لے آئے. خدا نہ کرے, نعوذ باللہ تعالی, میں نہیں کہہ رہا امام تشریف نہیں لائیں گے, تشریف لائیں گے, ضرور تشریف لائیں گے, جلد تشریف لائیں گے, صرف ایک مشکل ہے اگر میں تیار نہیں ہوا تو مجھے کیا فائدہ ملے گا. پھر مجھے تیاری کرنی ہے, اور تیاری چھوٹی موٹی نہیں کرنی, اس پہ کرنی ہے. میں آپ کو بہت وقت لیا, اگر مجھے مشکل لگے تو میں کیا کروں؟ یہ کام مشکل ہے, سخت کام ہے. اگر مجھے سخت لگے تو میں کیا کروں؟ کل میں نے یہیں پہ عرض کیا تھا, دوبارہ عرض کروں گا, سید الشہداء سے مدد لے, امام حسین سے مدد لے. مولا امیر مومنین سے مدد لیں. چھوٹی چھوٹی کاموں کے لیے سید الشہداء کے در پہ جاتے ہیں, مدد لیتے ہیں. زندگی کے اتنے بڑے کام کے لیے سید الشہداء سے مدد کیوں نہیں لیتے؟ اس معاملے میں سید الشہداء سے مدد لیں. مثلا میرے جیسے طالب علم کیا کہے, میں مولا سے کہوں گا مولا 40 سال سے اوپر ہو رہے یا حسین کہتے کہتے, اس نوکری کا کوئی انعام بھی ملے گا؟ کہ مثلا اتنے سال ہو گئے آپ کا ذکر کیا ہے, مجھے گھر نہیں چاہیے, مجھے جاب نہیں چاہیے, جو مجھے چاہیے وہ یہ کہ آپ کے نام پہ خلوص ملے گا یا نہیں ملے گا. تو وہ امام جو فرشتوں کو پناہ دے سکتا ہے, وہ ہم گناہگاروں کو پناہ نہیں دے گا؟ کیوں پناہ نہیں دیں گے؟ تو میرا اپنا خیال ہے کہ جو مجھے کرنا چاہیے وہ یہ کہ میں سید الشہداء سے کہوں کہ مولا اگر یہ خلوص مجھے نہیں ملا میں بہت پیچھے رہ جاؤں گا, اور آپ کا نام لیتے ہوئے میں پیچھے رہ جاؤں یہ مجھے اچھا نہیں لگ رہا, میں چاہ رہا ہوں آپ کا نام لے کے آگے جاؤں. تو یہی کام میں اور آپ سب کر سکتے ہیں کہ سید الشہداء سے التجا کریں, ان سے درخواست کریں کہ مولا آپ کا نام لینے والے ہیں, آپ سے ہماری ایک نسبت بن گئی ہے, دنیا میں لوگ ہمیں آپ کے نام سے پہچاننے لگے ہیں. اگر ہم کہیں جاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں امام حسین کا ماتم کرتے ہیں. اس نسبت کی خاطر ہمیں خلوص مل جائے اور ہم اس میدان کے اندر آگے بڑھ جائیں. اور سید الشہداء سے زیادہ خلوص دینے والا کون ہو سکتا ہے؟ یعنی مسلسل ہمارے پاس موجود ہے جو غیر مسلم مفکرین ہیں, اسکالرز ہیں, وہ اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ سید الشہداء نے جو قربانی دی وہ دنیا کے کسی بھی ہدف کی خاطر ہو ہی نہیں سکتی ہے. اگر کسی بھی ہدف کی خاطر انسان کوئی قربانی دیتا تو کسی کو تو چھوڑ کر آتا پیچھے. یہ کہ سید الشہداء تو سب کو لے کر آئے. اور یعنی اگر میں اپنے طور پہ کہہ رہا ہوں, ہم تو ظاہر ہے کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی غلامی کا شرف حاصل کر پائے ہمارے لیے سعادت ہے, لیکن اگر کوئی دین سے باہر شخص جو مسلمان نہ ہو اگر علی اصغر کو بھی چھوڑ کے آتے نا تو وہ کوشچن مارک لگا دیتا, کوشچن مارک لگاتا. سید الشہداء کی اس فرزند کا سن مبارک شہادت کے وقت 6 مہینے تھا, تو جب رجب کی 28 کو مولا چلے ہوں گے اس وقت اس کی عمر کتنی ہوگی؟ کہ کسی نے نوٹ کیا ہوگا کہ 3 مہینے کا ایک بچہ بھی گود میں ہے؟ کسی کو کیا پتا ہوگا کہ ایک چھوٹا سا بچہ گود میں ہے؟ اور کوئی کیا سوچے گا کہ مثلا اس بچے کا رول کیا ہے؟ کسی کو کیا پتا اس کا کیا کردار ہے؟ یہ تو ہم لوگوں کو تاریخ سے پتا ہے کہ اس مجاہد نے وہ کام کیا ہے جو سید الشہداء کے لشکر کا کوئی اور سپہ سالار بھی نہیں کر سکتا تھا. اور اگر کل میں نے آپ کی خدمت میں سادہ روایتیں عرض کی, اور آج بھی میں یہ کوشش کروں گا کہ صرف سادہ روایتوں کو عرض کرتا چلا, فرما لیجیے صاحب کو بیان کرنے لگتا ہوں تو میں سوچتا ہوں کہ یہ سب باتیں تو صحیح ہیں کہ سید الشہداء نے جوانوں کو قربان کیا اور یہ سب باتیں ہوئی, لیکن صرف کوئی اس بات کو پوچھے کہ علی اصغر کی ماں نے علی اصغر کو دیا کیسے ہوگا؟ خدا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو بیان کرتا ہے تو کہتے ہیں ہم نے مادر موسیٰ سے کہا کہ بچے کو پانی پہ ڈال دے, تو خود خدا نے احساس کیا کہ ماں کے لیے بہت سخت ہوگا کہ پانی پہ ڈال دے, تو کہا کہ دیکھو اس کو لکڑی کے صندوق میں رکھو تاکہ اس کو پریشانی نہ ہو. ماں کے دل کو مضبوط کرنے کے لیے کہا لکڑی کے صندوق میں, ورنہ خدا کو کیا پتا, خدا کو کیا مشکل, پانی پہ سنبھال لیتا. تو ماں کے دل کا خیال کیا تو کہا کہ لکڑی کے صندوق کے اندر رکھو, اور اس کے بعد ماں سے کہا کہ دیکھو گھبرانا نہیں, میں اس بچے کو واپس بھی لے کر آؤں گا تمہارے پاس, میں وعدہ کرتا ہوں بچہ واپس آئے گا. تو میں کہوں گا خدا صرف یہ بتا دے تو نے علی اصغر کی ماں کو کیا وعدہ کیا. مادر علی اصغر نے جب علی اصغر کو سید الشہداء کے حوالے کیا تو گویا صرف ایک جملہ کہا مولا جو یہاں سے جاتا ہے واپس نہیں آتا, میرا بچہ صرف 6 مہینے کا, صرف 6 مہینے کا لگتا چلے. سید الشہداء بچے کو لے کر آئے, سید الشہداء نے بچے کو دونوں ہاتھوں کے اوپر بلند کیا. اب یہاں پر ایک معاملہ ہوئے کہ سید الشہداء نے لوگوں سے یہ کہا کہ اے لوگوں اگر ہم تک پانی پہنچنے سے ہماری طاقت میں اضافہ ہوتا تو اب کوئی لشکر, اگر اس بچے کو پانی پلاؤ گے ہماری طاقت میں اضافہ نہیں ہوگا. اب اس بچے کو پانی پلاؤ تو میں صرف ایک بات سوچ رہا ہوتا ہوں, وہ یہ کہ جس نے ساری زندگی دیا ہو نا تو اس کے لیے مانگنا بڑا سخت کام ہوتا ہے. یہ امام حسین کی ساتھ رہے, ساری زندگی دیا ہے, ایک گھونٹ پانی مانگ رہا ہے اور کون مانگ رہا ہے, حضرت کوثر کا مالک ہے, ایک گھونٹ پانی مانگتا ہے, وہ بھی اپنے لیے نہیں مانگ رہا ہے بچے کے لیے مانگ رہا ہے. تو جواب میں کیا ملا ہے, ہمارے پاس اردو میں جب ہم لوگ مصائب پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ایک جملہ بہت استعمال کرتے ہیں مولا علی اصغر کے مصائب کے اندر, کہتے ہیں تیرے ستم چلا اصغر کا گلا چھد گیا, تیر چلا اور گلے کو چیرتا ہوا چلا گیا اور گویا گلے کے اندر سوراخ کر گیا. لیکن عجیب ہے کہ روایت میں یہ نہیں لکھا ہوا ہے. شیخ عباس قمی نے روایت کے اندر بیان کیا تیر چلا گلا والا تیر شیر خائے بچے بھی جب ہوتے ہیں تو کیسے جب ہو گیا, کئی شیر خار بچے بھی جب ہوتے ہیں. اب شہید الشہداء کے اوپر کیا بیتی علی اصغر کے بچے کو ہاتھ میں لے کر. ہمیں ہم لوگ صرف روایتوں کے مالک, روایتوں کو پڑھنے والے, ہمیں روایتوں سے زیادہ تو سمجھ میں نہیں آتا نا کربلا میں کیا منظر رہا ہوگا. ہم اپنے گھروں کے اندر اپنے امام بارگاہوں کے اندر سکون سے بیٹھ کر ان جملات کو کہہ رہے ہوتے ہیں, ہمیں کیا پتا کربلا کے اندر کیا گزرا ہوگا. لیکن ہمیں ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر کوئی بوڑھا باپ اپنے بچے کو گرم مٹی پر لٹا رہا ہو, صرف منظر کو اپنے ذہن کے اندر لے کے آئیے گا, او خدا ہمیں کیسے اس کرو سوکھا سا لاشا ہو اور کربلا کی گرم مٹی. خدا شاہد ہے کہ اگر گرم مٹی کے اوپر لاشا رکھنا پڑے نا تو انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ کاش کوئی سایہ ہو جاتا. کیسے سید الشہداء نے وہ قبر کھودی ہوگی, کیسے گرم مٹی پہ علی اصغر کو لٹانا ہوگا. یہ سب اللہ جانتا ہے. اور اگر کوئی سید الشہداء کی اس حالت کو سمجھنا چاہتا ہے تو بس اس جملے کو یاد کرے جس میں کل مذاہب کو ختم کیا تھا, سید الشہداء کھڑے ہوئے دامن کو جھاڑا اور کہا ربنا تقبل, پروردگار اس قلیل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اے پاک پروردگار سید الشہداء کی مصائب کے صدقے میں خلوص اور اخلاص نصیب فرما, اپنی بارگاہ میں وقت کے امام کے حضور ہمارے سلام کو ابلاغ فرما, ان کی ظہور مبارک میں تعجیل فرما, ان کی نصرت کی راہ میں شہادت نصیب فرما. ماتم حسین
حسین یا عباس
یا حسین یا عباس
یا حسین